مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، میڈیا ہر معاشرے میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے اور اسے انسانی ضمیر کی آواز بھی کہا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اب اس میڈیا کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا ہے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور اب سوشل میڈیا، اور پاکستان جیسے ترقی پذیر معاشروں میں ایسے میں میڈیا کا رول اور زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے جہاں عام آدمی کی سنوائی کی اور کوئی صورت نہیں ہوتی۔ لیکن دوسری جانب بعض مبصرین کے بقول پاکستان میں جہاں میڈیا کا ایک حصہ اپنا یہ کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہیں ایک بڑا حصہ اپنے اس رول سے ہٹ کر صاحبان اقتدار و اختیار اور اپوزیشن کے حامیوں اور مخالفین میں بٹ کر اپنے مروجہ رول سے انحراف کا مرتکب ہو رہا ہے۔ کیا واقعی ہی صورت حال ہے؟ اور اگر ہے تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس بارے میں آج ہم اپنے اس پروگرام میں ان ماہرین سے گفتگو کریں گے جنہوں نے پاکستان میں صحافیوں کی کم از کم دو نسلوں کی یونیورسٹیوں میں تعلیم و تربیت کے فرائض انجام دیے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر توصیف احمد صاحب، جو کہ اردو یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم کے سابقہ سربراہ ہیں، اور ڈاکٹر مغیث الدین صاحب جو ڈین آف میڈیا اسکول ہیں یو ایم ٹی میں۔ ہم گفتگو کا آغاز کریں گے ڈاکٹر توصیف احمد، آپ سے یہ فرمائیے کہ اس وقت میڈیا کا رول آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا ہے؟ کیا جو ایک مروجہ رول ہے اس کا، جو ایک روایتی رول ہے، وہ ادا کر رہا ہے؟
دیکھیے، پاکستان کا میڈیا ایک عجیب و غریب صورتحال سے گزر رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ پرنٹ میڈیا کا ایک رول تھا، اس میں ایڈیٹر کا ادارہ تھا، تو وہاں فلٹر ہو کے جو بیانیاں ہیں وہ آتا تھا اور اس میں آبجیکٹیویٹی ہوتی تھی اور اس سے رائے عامہ بنتی تھی۔ یہ الیکٹرانک میڈیا کے ظہور ہونے کے بعد اس میں ایڈیٹر کا ادارہ اس طرح مضبوط نہ ہوا اور ریٹنگ کی ریس شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں بہت سارا ایسا مواد ان چینل سے آیا جس کو خبر کہنا مشکل تھا، جس میں ایجنڈا شامل تھا، جس کے نتیجے میں سوسائٹی میں بہت سارے خیالات پیدا ہوئے۔ وہ میڈیا کا جو بنیادی فریضہ ہے فورتھ اسٹیٹ کا، وہ متاثر ہوا۔ مگر ابھی یہ بحران چل ہی رہا تھا اور اس میں اچھی باتیں بھی آئی تھیں، الیکٹرانک میڈیا نے اپنے نیریٹو کو بہتر بنانے کی بھی کوشش کی تھی، بہت سارے میڈیا ہاؤسز میں کمیٹیاں بن گئی تھیں، ایڈیٹوریل کمیٹیاں کئی بڑے میڈیا ہاؤسز میں جو ان کے پروگرام تھے اس کے بارے میں طے کرتی تھیں اور اب بھی کرتی ہیں کہ کون سا بیانیہ اخلاقیات کے مطابق ہے کون سا نہیں۔ مگر پھر میڈیا دو سال پہلے ایک نئے بحران کا شکار ہو گیا اور یہ بحران پاکستان کی ریاست کی طرف سے کریٹ ہوا، جس میں میڈیا کے بیانیے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی رہی اور یہ بحران بہت شدت اختیار کر گیا، جس کے نتیجے میں کئی ہزار لوگ بے روزگار ہوئے، جن میں صحافیوں کی بڑی اکثریت ہے، وہ کئی چینلز کی پالیسیاں تبدیل ہو گئیں۔ اور وہ جو بنیادی بات ہے فورتھ اسٹیٹ کا کردار، کہ میڈیا کا بنیادی کردار ریاست کے تین ستونوں کی نگرانی کرنا ہے، جو کہ ایک جمہوری نظام میں لازمی جز ہے، اس پہ فرق آنا شروع ہو گیا اور میڈیا کو نامعلوم افراد نے کنٹرول کرنا شروع کر دیا۔ تو اس وقت جو بحران ہے میڈیا کا، وہ اس کے نیریٹو کو کنٹرول کرنے کا بیان ہے کہ اس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، یہ تو ساری دنیا میں ہوتا ہے اور خاص طور پہ پاکستان بھارت میں، کہ کچھ چینل جو ہیں حکومت کی بات زیادہ دیتے ہیں، کچھ حزب اختلاف کی بات زیادہ دیتے ہیں، مگر اس کے باوجود جو آزادی کا پہلو ہے جس میں فورتھ اسٹیٹ کا کردار ہے، وہ کہیں نہ کہیں برقرار رہتا ہے۔ پرویز مشرف کا دور کیسا بھی تھا مگر اس میں ایک کردار ڈیولپ ہوا، الیکٹرانک میڈیا کا بھی، پرنٹ میڈیا کا بھی، فورتھ اسٹیٹ کے حوالے سے۔ سوائے اس کے کہ آخری جو دن تھے ان کے وہ بہت برے تھے، جس میں انہوں نے سینسر لگایا، جیو پہ حملہ ہوا، کچھ میڈیا پہ سینسر لگانے کی کوشش کی، مگر وہ بہت تھوڑا وقفہ تھا۔ مگر گزشتہ 10 سالوں میں یہ زرداری صاحب کے دور میں اور نواز شریف کے دور میں کم سے کم میڈیا کا ایک کردار تو آیا تھا کہ وہ فورتھ اسٹیٹ کا کردار ادا کر رہا تھا، مگر دو سال سے اس کردار کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کے میڈیا کو چین کے میڈیا کی طرح لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ صرف ریاست کے ہی نیریٹو کو آگے بڑھائے گا. تو آج یہی وجہ ہے کہ بہت سارے صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ غیر اعلانیہ سینسر کی صورتحال ہے اور ہم دوبارہ 78 کی صورتحال میں پہنچ گئے ہیں جب باقاعدہ جنرل ضیاء الحق نے سینسر لگا کے پرنٹ میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی. تو یہ بحران میرا خیال ہے زیادہ شدید ہے اس بحران سے کہ جس میں میڈیا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سیاسی رہنماؤں کو لڑا کے وہ ریٹنگ کا کام کرتے ہیں یا پرنٹ میڈیا کے کو کنٹرول کیا جاتا ہے. تو فی الحال میرا خیال ہے جو بحران ہے وہ یہ ہے کہ فورتھ اسٹیٹ کا جو کردار ہے میڈیا کا اس کو روکنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور بدقسمتی سے یہ کوششیں ریاستی اداروں کی طرف سے ہو رہی ہیں اور غیر اعلانیہ ہو رہی ہیں.
ڈاکٹر مغیث الدین صاحب, ایک دور وہ تھا 60s میں 70s میں جب میں بھی وہاں جرنلزم میں تھا, آپ نے بھی یقیناً وہ دور دیکھا ہوگا جبکہ پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کا دور تھا, ایوب خان کے زمانے کا پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس چل رہا تھا. لیکن اس وقت جو میڈیا تھا وہ جیسا بھی تھا انڈر سینسر تھا لیکن زیادہ قابل اعتبار تھا, اس کی ساکھ زیادہ تھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی میڈیا کی وہی ساکھ ہے جو اس بدترین دور میں تھی؟
جعفر صاحب, گزارش یہ ہے کہ آج کا موضوع جسے آپ نے راؤنڈ ٹیبل کا نام دیا ہے یہ ایک مکمل تھیسس کا موضوع ہے جس کے بہت سارے پہلو ہیں. کچھ پہلو پر میرے دوست ڈاکٹر توصیف نے بڑی ہی کمپریہنسو انداز کی روشنی ڈالی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف چند پہلو ہیں, اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم یہاں اگنور نہیں کر سکتے. مثلا یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نامعلوم قوتیں اس کو کنٹرول کرتی ہیں. اصل چیز تو یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر ویسے کیپیٹلسٹ سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو لوگ میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں وہ کنٹرولرز ہیں اپنی سوسائٹی کے, ان کے دماغ اور دل کو کنٹرول کرنے والے لوگ ہی اصل میں وہ کنٹرولرز ہیں, چاہے وہ ملٹی نیشنل کی صورت میں ہوں معاہدے کے ساتھ, چاہے وہ کسی پریشر گروپ کی صورت میں ہو اور چاہے وہ پرائیویٹ انٹرپرائز کی صورت میں ہو اور چاہے وہ کسی اور صورت میں ہو. ایک تو یہ کہ یہ صورتحال رہی ہے, بہت کم ادارے ہیں, بی بی سی کے ایک مثال دیں گے, وہاں پر بھی اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ کون کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پالیسی کون طے کرتا ہے. ایک بات, دوسری چیز آتی ہے کہ حکومت اور ریاست جس کا ذکر ہوا ہے آ کر, ایک بڑا ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ہماری سوسائٹی ہے کیسی اور اس کے جو نارمز ہیں اس کے مطابق ہمارے میڈیا کو کنٹرول کرنے کی یہ سب سے بڑی قوت ہے جس کا ذکر توصیف صاحب نے کیا اور میں اسی تائید کرتا ہوں.
مگر میں یہاں پر آپ کو ذرا سا روکوں گا. ڈاکٹر مغیث, یہ فرمائیے کہ جو بات ڈاکٹر توصیف نے کہی تھی وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن صرف ریاستی ادارے نہیں بلکہ اپوزیشن بھی اپنے طور پر اپنے طریقوں سے پریس کو میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے, اس لیے کہ دونوں اس میں برابر کے ذمہ دار ہیں.
درست ہے, دیکھیں اپوزیشن پارٹی نے تو اور اخبار اور چینل کے اندر رپورٹرز کو اور جرنلسٹوں کو اپنا پی آر او بنا رکھا ہے, وہ دو دو تنخواہیں لیتے ہیں مادر کا اور وہیں بیٹھے ہوتے ہیں آ کر اور ان کا نمائندگی کرتے ہیں. تو یہ تو ایک کمرشلزم کے اس دور کے اندر صورتحال یہ ہوئی ہے کہ اینکرز بھی اب تقسیم ہو چکے ہیں, آپ انہیں لاکھ آزادی بھی دیں لیکن ان کی آزادی جو ہے وہ اس پیسے کے ماتحت ہے جہاں سے ان کو پیسہ ملتا ہو. تو اینکرز نے بھی اپنے آپ کو بیچ رکھا ہے اور تقسیم ہو چکے ہیں, وہ اس میں گروپ شامل ہیں کہ بھائی اس بار پیسہ اس میں آ چکا ہے. تو آپ آ جائیں صحافتی تنظیمیں, صحافتی تنظیموں کی بھی آپس میں لڑائی جو ہے وہ اسی بنیاد پر ہے. اگر ہم پنجاب میں دیکھیں تو مختلف چیف منسٹر جو ہیں وہ پریس کلب پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے تھے, جو فیڈرل یونین آف جرنلسٹ تھی وہ ختم ہو کے رہ گئی. یہ زمانہ تھا مناج بھٹنا, نثار عثمانی سے لے کر دوسرے لوگ جو تھے وہ زندہ تھے, انہوں نے کسی نہ کسی طرح صحافت کو زندہ رکھا, لیکن وہ بھی اب جو ہے وہ ناپید ہو گئے. جو تعلیمی ادارے ہمارے یہاں پر ہم لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں, وہاں ایتھس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ایتھس جو ہے برتنے کی چیز ہے, اس کی تربیت پر بہت کم توجہ کی جاتی ہے. ایک ورک شاپ کروا کر ہم لوگوں کو فری چھوڑ دیتے ہیں, پھر جرنلسٹوں کی تربیت کے علاوہ ان کی بھرتی کا معاملہ, جب انہیں بھرتی کیا جاتا ہے تو سارے معاملات دیکھے جاتے ہیں لیکن صرف ایتھیکل معاملات جو ہیں اس کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا، حالانکہ یہ ریپوٹیشن ٹریول کرتی ہے اس ادارے کے باہر بھی کہ جرنلسٹ کی ریپوٹیشن ہے کیا، لہٰذا یہ تو اگنور ہے۔ لہٰذا اس کی وجہ سے پھر وہ ساری خرابیاں مشتمل ہو جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں کہ کوئی کسی کے ساتھ جا لگا، کوئی کسی کے ساتھ جا لگا، جس کو جہاں پناہ ملی، جس کو جہاں مفاد ملا، وہ وہاں جا کر ان کا ایجنٹ بن کے چلا گیا۔ یہ کتاب جو ہے ایجنٹس آف پاور، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ پاور کے ساتھ لوگوں کو جو ہے چمٹا رہنا، اور لوگوں نے یہاں پر اس کو کاروبار سمجھ لیا ہے، اور اس کے حوالے سے ہم یہ سب چیزیں، ہماری ساری فریڈم جو ہے وہ جیپرڈائز ہو رہی ہوتی ہے۔
اچھا ڈاکٹر توصیف، یہ اور فرمائیے مجھ سے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا جو ہے اس نے الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور اس کا جو ایک انفلوئنس ہے وہ ان کو اس سے کمپٹیشن کے لیے مجبور کرتا ہے الیکٹرانک میڈیا کو؟
دیکھیے، اس سے قطع نظر کہ الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا سوشل میڈیا کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، مگر سوشل میڈیا نے ان دونوں میڈیا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سوشل میڈیا کی ساکھ نہیں ہے، وہاں کوئی ایڈیٹر کا ادارہ نہیں ہے، کسی مواد کے بارے میں جو سوشل میڈیا پہ پیش کیا جاتا ہے اس کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ وہاں بحث و مباحثہ ہو سکے کہ یہ خبر ہے کہ نہیں، مگر وہ جو بھی انفارمیشن دیتا ہے وہ لوگوں کے ذہنوں کو بناتا ہے اور لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کرتا ہے۔ وہ ایسی، اس میں بہت ساری درست انفارمیشن بھی ہوتی ہیں، بہت ساری مس انفارمیشن بھی ہوتی ہیں، اور بہت سا ایسا مواد ہوتا ہے جو کہ خبر کے زمرے میں نہیں آتا، مگر وہ عام آدمی کے ذہن پہ اثر ڈالتا ہے۔ وہ عام آدمی، یہ جو 2000 یہ پچھلے 5 سال سے جو ہمارے یہاں رائےما ڈیولپ ہوئی ہے، اس میں سوشل میڈیا کا بہت زیادہ کردار ہے۔ اب اس کو ہم، میں طالب علم کے طور پہ یہ کہہ دوں کہ ظاہر ہے وہ خبر نہیں ہے، بہت ساری ایسی چیزیں سوشل میڈیا پہ آتی ہیں جو کہ تصدیق شدہ نہیں ہوتی۔ ادیب الحسن رضوی اتنے بڑے سرجن ہیں، ان کے انتقال کی خبر ہر تیسرے ہفتے، ابھی تو کم ہو گیا مگر 3 مہینے پہلے تک ہر دوسرے دن ان کے انتقال کی خبر جو ہے سوشل میڈیا پہ چل جایا کرتی تھی، اور لوگ اس پہ یقین بھی کر لیا کرتے تھے۔ بلکہ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ سوشل میڈیا پہ چلنے والی خبر کو ایک الیکٹرانک میڈیا کے ایک چینل نے لفٹ کیا، انہوں نے بھی وہ خبر چلا دی۔ تو اگرچہ کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور وہ کیوں کرتے تھے مجھے نہیں پتا کہ انہیں ادیب صاحب سے کیا پریشانی تھی، مگر یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ لوگوں کے رویوں پہ اثر ڈالتی ہے، اور سوشل میڈیا کی ایک حیثیت ہے۔ اور خاص طور پہ ایک ایسے وقت میں جب لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ ریاستی ادارے یا نامعلوم افراد جو پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا کے میسج کو کنٹرول کر رہے ہیں، تو پھر لوگوں کی زیادہ توجہ جو ہے سوشل میڈیا کی طرف چلے جاتی ہے۔ شماری وزیرستان میں جو کچھ ہوا فوجی کارروائی کے دوران، اس کی کوریج پہ پابندی لگی، پرنٹ میڈیا پہ بھی لگی، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی لگی، تو ظاہر ہے جو کچھ سوشل میڈیا پہ آیا لوگوں نے اسے یقین کیا کہ وہاں بالکل ایسا ہو رہا ہوگا۔ تو اگر آپ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کو فورتھ اسٹیج کا کردار ادا کرنے نہیں دیں گے، تو لوگوں کی ساری توجہ سوشل میڈیا کی طرف ہوگی، ہاں اس میں ریلائبلٹی ہو نہ ہو۔ اور سوشل میڈیا آسان ہے، سستا ہے، فوراً اسمارٹ فون کے ذریعے لوگوں تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ صرف شہروں تک موجود نہیں ہے، دور دراز علاقوں تک موجود ہے، اور اس سے رائےما بنتی ہے۔ تو یہ اب سمجھنے کی بات ہے کہ آپ جو ہمارے میڈیا ہے، چاہے الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا ہو، اس کی تربیت کی جائے، اس کو فورتھ اسٹیٹ کے طور پہ ڈیولپ کیا جائے، اور اس کے کردار میں مداخلت نہ کی جائے تاکہ لوگ سوشل میڈیا کی طرف نہ جائیں، ورنہ لوگوں کے لیے کیتھارسس کا اور انفارمیشن دینے کا خواب غلط کیوں نہ ہو، سب سے اچھا ذریعہ جو ہے سوشل میڈیا ہی رہے گا۔
ڈاکٹر توصیف، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور ہمارے ساتھ اس وقت تشریف لائے ہیں ہمارے پروگرام میں پروفیسر خورشید ندیم صاحب، جو کہ پنجاب یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم کے سابقہ سربراہ ہیں۔ ہم ان سے گفتگو کریں گے، لیکن پہلے ایک بریک لیں گے، جس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
ویلکم بیک پروفیسر خورشید، یہ بتائیے کہ آج جو میڈیا کا کردار ہے پاکستان میں، اس پر بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اس کردار کو، اس کے رول کو کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے. آپ نے خبریں بھی دیکھی ہوں گی کہ اب بعض صحافیوں کے اساتذوں کی بھی تحقیقات ہو رہی ہے. یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ صحافی اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں, پارٹیاں بناتے ہیں, پارٹیوں کو بگاڑتے ہیں, ریپوٹیشن بناتے ہیں, ریپوٹیشن بگاڑتے ہیں. یہ الزامات آپ کے خیال میں کس حد تک درست ہیں یا غلط ہیں؟
پہلے تو میں ایک تصحیح کر دوں کہ میں کبھی پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ ابلاغیات سے وابستہ نہیں رہا.
جی معاف کیجیے گا,
میں اس کا ظاہر ہے تجربہ بھی نہیں رہا. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. دیکھیے یہ روش پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ کیسے سے ہے کہ مختلف لوگ اپنا نقطہ نظر لوگوں تک پہنچانے کے لیے میڈیا کو استعمال کرتے ہیں. یہ کام ریاستی ادارے بھی کرتے ہیں اور باقی سیاسی جماعتوں کے حامی اور ان کے مخالف وہ بھی میڈیا میں ہوتے اور اپنی رائے کا اظہار کرتے رہے. یہ عمل تو ہمیشہ سے جاری ہے. البتہ صورتحال اس وقت خراب ہوتی ہے جب یہ سارے لوگ اپنے اپنے نقطۂ نظر کو پھیلانے کے لیے, لوگوں تک لانے کے لیے ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں یا خبر یا تبصرے میں جو اتھینٹسٹی ہے اس کا پہلو مجروع ہونے لگتا ہے. پاکستان میں یہ ہمیشہ سے ہے کہ میڈیا جو ہے وہ اس طرح سے آزاد نہیں رہا جیسا کہ اس کو ہونا چاہیے اور لوگوں نے اپنے اپنے مقاصد کے اس کو استعمال کیا. پاکستان چونکہ اپنی تشکیل میں بنیادی طور پر ایک سیکورٹی اسٹیٹ پیراڈائم میں آپریٹ کرتی ہے, اس لیے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ قومی مفاد کیا ہے, قومی مفاد کے تقاضے کیا ہیں, اس کو ڈیفائن کرنے کا اختیار ریاستی اداروں کے پاس ہے. اور اس سے اگر انحراف کرتے ہوئے کوئی میڈیا کا آدمی اپنی رائے دیتا ہے تو اس کو یہ سمجھا جائے کہ وہ گویا قومی مفاد سے متصادم ہے. یہ ایک پرانا مسئلہ ہے پاکستان میں جو درپیش ہے ہمیشہ سے اور رہا ہے. اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ خود ریاست اور قومی مفاد کو بہت نقصانات پہنچے ہیں, لوگوں تک ٹھیک بات نہیں پہنچی. مثال کے طور پر مشرقی پاکستان میں جو کچھ ہوتا رہا اگر وہ ٹھیک صورتحال پاکستانی عوام تک پہنچ پاتی تو شاید پاکستان سکوت ڈھاکہ کے المیے سے نہ گزرتا. لوگوں کو معلوم ہوتا کہ وہاں محبت کا زمزم نہیں بہہ رہا بلکہ اصل میں کس نوعیت کے واقعات جنم لے رہے ہیں. تو اب صورتحال یہ ہے کہ جب درمیان میں آپ کو پتا ہے مارشل لاء کے دور ختم ہوتے, جمہوری عہد آتا ہے, کچھ میڈیا بھی آزاد ہونے لگتا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ صورتحال رہی ہے کہ کوئی چیز اتھینٹسٹی کے ساتھ لوگوں تک پہنچانی جو ہے وہ مشکل رہی ہے. اس کی کریڈیبلٹی مشکوک ہوتی رہی ہے کہ لوگ اپنے اپنے نقطۂ نظر کو پینیٹریٹ کرنے کی, لوگوں تک پہنچانے کے لیے میڈیا کو استعمال کرتے ہیں. تاہم پچھلے کچھ عرصے سے خاص طور پر پرویز مشرف صاحب کے جانے کے بعد سے, جب ان کے خلاف بھی آپ کے علم ہے کہ ایک بڑی موومنٹ آزادی رائے کی کھڑی ہوئی تھی جس کے نتیجے میں ان کو جانا بھی پڑا تھا, تو پاکستان میں حالات بہتر ہونے لگے تھے. اور پاکستان میں صورتحال یہ تھی کہ یہ صحیح ہے کہ ڈس انفارمیشن بھی پھیلائی جا رہی تھی لیکن لوگوں کو یہ موقع مل رہا تھا کہ وہ ٹھیک خبر تک پہنچیں, حالات کے ٹھیک طرح سے تجزیہ کر پائیں. بدقسمتی سے اب صورتحال پھر سبٹنے لگی ہے اور بعض ایسے واقعات ہوئے ہیں ملک کے اندر کہ جس کی وجہ سے جرنلسٹوں کو یہ خطرہ درپیش ہو گیا ہے کہ ان کی رائے کی جو آزادی ہے وہ سلب کی جا رہی ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کے نام بھی آ رہے ہیں اور وہ اس پہ اظہار کر رہے ہیں. تو بنیادی پرابلم یہی پیدا ہو رہی ہے کہ یہ جو قومی مفاد کیا ہوتا ہے, ملک کے اندر کس طرح کی بیہیویئر ہونی چاہیے, اس کو ڈیفائن کرنے کے معاملے میں وہ جو آزادی رائے ہے وہ سوسائٹی میں اس طرح سے موجود نہیں ہے. اس لیے میری تو انالیسز یہی ہے کہ میڈیا کو اگر آزادی سے کام کرنے دیا جائے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ سے آزادی کا جو حق ہے اس کا سوء استعمال بھی کرتا رہا ہے اور آج بھی کرتا ہے اور یہ آئندہ بھی ہوگا, لیکن اس سوء استعمال کو روکنے کا اور چیک کرنے کا سب سے بہتر طریقہ آزاد میڈیا ہے. تو یہ خود میڈیا کے اندر ایسی آوازیں موجود ہوتی ہیں کہ جو ڈس انفارمیشن کو, قومی مفاد کے خلاف اٹھنے والے رجحانات کو خود چیک کرتی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ جرنلسٹوں پر اعتماد کرنا چاہیے, میڈیا پر اعتماد کرنا چاہیے اور سوسائٹی کو ارتقاء کے مراحل سے گزرنے میں اسٹیٹ کو, انسٹیٹیوشنس کو, باقی لوگوں کو مدد دینی چاہیے تاکہ لوگوں تک خبر پہنچے اور خود میڈیا اتنا طاقتور ہو جائے کہ اس کے اندر ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ڈیولپ ہونے لگے جو ایک جمہوری معاشرے میں ہوتا ہے. پابندی لگانے سے پھر امکانات بڑھ جاتے ہیں کہ سوشل میڈیا یا متبادل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو غلط خبریں دی جانے لگیں اور خود وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہوگا.
اچھا ڈاکٹر مغیث الدین صاحب, یہ فرمائیے کہ جو بات کہی جاتی ہے کہ میڈیا کو, الیکٹرانک میڈیا کو یا پرنٹ میڈیا کو بعض قوتیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں, چلیے مان لیا کہ وہ استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہیں, تو یہ میڈیا کیوں اپنے آپ کو استعمال ہونے دیتا ہے؟ اس کا کیا سبب ہے, کیا مفادات ہیں؟
ایک تو میں پروفیسر خوشی صاحب کی بات کو رسپونڈ کرنا چاہوں گا
جی,
کہ یہ کیا ہے, ایک ہمارے مزاج بن گیا ہے اور ایک فیشن بن گیا ہے کہ آزادی کے نام پر ہم سمجھتے ہیں آزادی وہ ہوتی ہے جس میں ایک صحافی کو سیکیورٹی کے مسئلے پر حملہ کرنے کی اجازت ہو. یعنی یہ ایک دنیا بھر کے اندر قومی مفاد کے حوالے سے, آپ کسی ایک ملک کی مثال لے لیں, آپ آئے امریکہ کی مثال لے لیں, آ کر جس کو ہم اپنے فریڈم کے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ مکہ میڈیا ہے. میں سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں جس پہ ایک رہتا ہے راؤنڈ ٹیبل کر لیں کہ کس طریقے سے میڈیا جو ہے وہ مینیج کیا گیا, کس طریقے سے میڈیا کو کنٹرول کیا گیا, اور اس کی ایک نہیں پیناما سے لے کر آپ کو گرناڈا نکراگوا سے لے کر یہ ساری اپنے بے آف پک سے لے کر سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں. سیکیورٹی پر پینٹاگان کس طریقے سے کنٹرول کرتا رہا, کتنے جرنلسٹ ان کے پے رول پر ہے. آج ہماری یہ فیشن بن گیا ہے, ایک تو ایجوکیشن عام نہیں ہے, ایجوکیشن عام نہیں ہے, لہٰذا ہمارے لوگ جو ہیں وہ ونریبل ہیں, اور ہماری فوج جو ہے وہ دنیا بھر میں ایک ٹارگیٹ بھی رہی ہے, لہٰذا ہر بندہ اٹھتا ہے وہ یہ کھڑا ہو جاتا ہے سیدھا کہ جی سیکیورٹی اسٹیٹ ہے وہ بھی ہے, ہمارے مسائل ہیں, ہمارے ہمسائے میں دیکھیں یہ ایسے ہمسائے کسی اور کو میسر نہیں ہے. کیا ایشیا ترقی نہیں کر رہا, کیا چائنا ترقی نہیں کر رہا, کیا سنگاپور ترقی نہیں کر رہا, کیا وہاں پر کیا ملائیشیا ترقی نہیں کر رہا, کیا وہاں پریس کو اتنی آزادی حاصل ہے جو ہماری حاصل ہے, جو گیون اپنے سرکمسٹانسز میں ہماری کو اپنے لوگوں کو آزادی حاصل ہے اس کا استعمال کیسا ہے, وہ اس کو تجزیہ ہونا چاہیے. اس کے اندر ہماری نان پروفیشنلزم شامل ہے, اس کے اندر نالج کی کمی شامل ہے, اس کے اندر ایسس کا نہ ہونا شامل ہے, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے مل کر لوگوں کو کئی مزاج بنایا ہے. اور میں سمجھتا ہوں, میں ایگری کرتا ہوں کہ میڈیا کو آزاد رہنے دیں, لیکن ساتھ ساتھ اس کے اور تقاضے بھی ہیں, ہمارے ملک کی ایجوکیشن عام ہو, ہمارے ملک کے اندر فریڈم ہو, ہمارے ملک کی پارلیمنٹ آزاد ہو, تو آٹومیٹکلی میڈیا بھی آزاد ہو کے سامنے آئے گا. آپ پارلیمنٹ کو اور عدلیہ کو اور معاشرے کو الگ کر کے میڈیا کو صرف آزادی دینے کے بعد مزید معاشرے کو پراگندہ کرنے یا کنٹیمنیٹ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. تو یہ بہت سارے فیکٹر ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں.
اچھا, بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر مغیث الدین صاحب. پروفیسر خورشید الدین صاحب, یہ اور فرمائیے کہ اس وقت جو اسٹیٹس ہے جرنلسٹوں کی, آپ اس کو کس طرح سے کیٹیگرائز کریں گے؟ 60s اور 70s میں جو پابندیاں تھیں پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کے تحت, اور اس وقت جو کام ہو رہا تھا اور آج جو کام ہو رہا ہے, آپ کس طرح کمپیئر کریں گے اسے؟
اچھا, پہلے ایک بات پیش کرتا ہوں جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو مثالیں پیش کی ہیں, بدقسمتی سے وہ کوئی قابل رشک مثالیں نہیں ہیں, قابل تقلید مثالیں نہیں ہیں. اگر امریکہ میں ایسا ہوتا آیا ہے, اس طرح کے واقعات جنہوں نے بیان فرمائے ہیں, تو یہ کوئی امریکہ کے لیے بھی کوئی بہت قابل تحسین چیز نہیں ہے, امریکہ کی تاریخ کے لیے بھی کوئی بہت قابل فخر چیز نہیں ہے کہ جس کو وہ بیان کرے, اور نہ کہ ہمارے لیے ہو کہ ہم اس کو قابل رشک سمجھتے ہوئے, قابل تقلید سمجھتے ہوئے اس کی پیروی کریں. آزاد معاشرہ جو ہے یہ ایک انسان کے تہذیبی سفر کی ایک ناگزیر ایک منزل ہے, ایک پڑاؤ ہے, اس کو آپ روک نہیں سکتے. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ مثالیں پیش کرنے کا بالکل مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چونکہ امریکہ میں ایسا ہوتا ہے لہٰذا ہمیں بھی کرنا چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ انسان جہاں بھی ہو, امریکہ میں رہتا ہو یا پاکستان میں رہتا ہو, آزادی رائے, آزادی فکر اس کی بنیادی ضرورت ہے, اور اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی, اس کو تو قبول کرنا چاہیے. تاہم جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان آزادی کا سوء استعمال کرتا ہے, دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے, ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے, اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جمہوری معاشروں میں لوگوں کو آپ موقع دیتے ہیں کہ وہ ہر طرح کی رائے جب کہہ رہے ہوتے ہیں تو ٹھیک بات پریویل کر رہی ہوتی ہے, وہ بھی آگے آ رہی ہوتی ہے. تو پاکستان میں بھی یہی ہونا چاہیے. یہ حق تو ہم کسی کو نہیں دے سکتے کہ قومی مفاد کو آپ اتنا دائرہ اس کا پھیلا دیں تو اس کے نتیجے میں آپ آزادی رائے کی قدر کو مجروح کرنا شروع کر دیں. یعنی نواز شریف صاحب کے حق میں بات کہیں تو یہ قومی مفاد کے خلاف چلی جائے, یا کبھی آپ نصار علی بھٹو صاحب کی حق میں کوئی بات کہیں تو یہ قومی مفاد کے خلاف چلی جائے. اس لیے یہ قومی مفاد کے دائرے کو اتنا تنگ نہیں کرنا چاہیے, اور اس کو طے کرنے کی ذمہ داری بھی کسی کو نہیں لینی چاہیے, بلکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ لوگوں کی فطرت اور اس کی جو بصیرت ہے اس پر بھروسہ کرنا چاہیے. پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ ہم بدقسمتی سے ایسا جب نہیں کرتے تو لوگوں کو دیوار کے ساتھ دھکیل دیتے ہیں. پاکستان اللہ کا شکر ہے کہ محب وطن لوگوں کا ملک ہے, یہاں کا سارا پریس, اور آپ کو یاد ہے 1960-70 کی آپ نے مثال کی, اس وقت اصل میں کیا تھا کہ ایک نظریاتی تقسیم تھی دنیا بھر میں, اور پاکستان کے بارے میں جو کہا جاتا تھا کہ پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے اور اسلام کے نام پر بنی ہے. تو 1960-70 کی دہائی میں جو لوگ لیفٹ کے اورینٹیشن رکھتے تھے پاکستان میں, ان کو سمجھا جاتا تھا کہ جیسے وہ قومی مفاد کے خلاف ہیں, جیسے وہ فلاں کے ایجنٹ ہیں, جیسے فلاں کے لیے وہ کام کرتے ہیں. حالانکہ یہ ایک بے بنیاد بات تھی. اس وقت آپ کو حق ہے کوئی رائے رکھیں, کوئی نظریاتی تقسیم رکھیں, لیکن اس نظریاتی تقسیم کو پھر ہمارے ہاں اسی مفاد اور اسی قومی مفاد کے پیراڈائم میں بیان کیا جاتا تھا. تو یہ اس وقت بھی درست نہیں تھا, آج بھی درست نہیں ہوگا. اب کچھ صحافیوں کو جو شکایات ہیں وہ بالکل جائز شکایات ہیں, اس کا ازالہ کیا جانا چاہیے. اور جیسے ابھی آج بھی خبر آ رہی ہے کہ بعض لوگوں کو اپنے ٹویٹ اکاؤنٹ بھی انہوں نے بند کر دیے. اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ اپنی رائے کے اظہار میں اس طرح سے ایک تنگی محسوس کریں. دیکھیے, یہ ملک پاکستان, مثلا میں یہاں رہتا ہوں, یہ میرا ملک ہے, مجھے اس سے محبت ہے, اور مجھے اس سے کیوں محبت ہے, اس لیے کہ میری آزادی کی علامت ہے, یہ میرے وجود کو تسلیم کرنے کی علامت ہے, یہ میری شناخت کی علامت ہے, اور مجھے پورا بھروسہ ہے کہ میں, اس ملک کی فوج میری ہے, اس ملک کی پولیٹیکل پارٹیز میری ہیں, اس ملک کی پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگ میرے ہیں, اس ملک کی عدلیہ میری ہے, اور میں, یہ میرے ادارے ہیں, ان کی صحت پر, ان کے بارے میں اگر کوئی خبر مجھے ایسی ملتی ہے جو درست نہیں ہے تو مجھے تشویش ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی جیسے مجھے اپنے گھر کے کسی فرد کے بارے میں یہ خبر ملے کہ وہ ذہنی طور پر یا جسمانی طور پر بیمار ہے تو مجھے اذیت ہوتی ہے. اس سوچ کے ساتھ لوگوں کو یہ موقع دینا چاہیے کہ اگر بات کہہ رہا ہے تو ممکن ہے غلط بھی کہہ رہا ہو, لیکن اس کی تصدیق کی ذمہ داری جو ہے وہ خود اسی کو ہے. یہ ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا, ڈاکٹر مفید صاحب نے, کہ یہاں سب لوگ آزاد ہونے چاہیے, لیکن یہ آزادی کا عمل یوں نہیں ہوتا کہ پہلے ایک چیز آزاد ہوتی ہے پھر دوسری آزاد ہوتی ہے. پہلے آپ پارلیمنٹ کو آزاد کریں گے, اس کے بعد آپ فلاں کو آزاد کریں گے, پھر تیسرے مرحلے پہ میڈیا کا رول آئے گا, یوں نہیں ہوتا. آزادی ایک قدر ہے, وہ جب ہوتی ہے تو اس کا ظہور زندگی کے ہر شعبے میں ہوتا ہے, سیاست میں بھی ہوگا, صحافت میں بھی ہوگا, دین کی تفہیم و تعبیر کے میدان میں ہوگا. یہ اس کو ایک قدر کے طور پر اختیار کرنا چاہیے. البتہ جو چیز آپ کہہ سکتے ہیں, مجھے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں تاکہ تنقید کا معیار بہتر ہو, تاکہ لوگوں کا جو دلائل ہیں ان کا وزن زیادہ نمایاں ہو کے سامنے آئے, تاکہ پست لیول کی ڈبیٹس نہ ہوں سوسائٹی کے اندر, لوگوں کا ذوق بھی بہتر ہو. یہ تبھی ہوتا ہے جب چیزیں آزاد ہوتی ہیں. اگر آپ مذہب میں پابندی لگا دیں گے, مثلاً خاص انٹرپریٹیشن کے علاوہ کوئی انٹرپریٹیشن نہیں ہو سکتی, اگر آپ سیاست میں پابندی لگا دیں گے کہ خاص سسٹم کے علاوہ کسی سسٹم پر بات نہیں ہو سکتی, اگر آپ اسی طرح سے قومی مفاد کو ایک ڈیفائن کر کے اس سے ذرا سا ادھر ادھر ہو تو اس کو آپ کہیں گے قومی مفاد کے خلاف ہے, تو پھر یہ آزادی کی وہ قدر مجروح ہوتی ہے جو سوسائٹی کے ارتقاء کے لیے, ملکوں کو آگے لے جانے کے لیے ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے 2007 کے بعد, خاص طور پہ مشرف صاحب کے جانے کے بعد, جمہوری طور پر ارتقاء کے مراحل سے گزرا ہے, بہت اچھے نتیجے اس کے نکلے ہیں, اور ہم نے پولیٹیکلی ارتقاء کیا ہے, ہم آگے بڑھے ہیں. تو اس کو یقینی بنانا چاہیے, اور یہ تبھی ہوگا جب آزادی رائے کی قدر کو آپ مجروح نہ ہونے دیں, اس کو آگے بڑھنے دیں. تو میں تو اسی کا قائل ہوں کہ اس میں غلطی ہوتی ہے, انسان ہمیشہ سے آزادی کا غلط استعمال کرتا آیا ہے, لیکن اس کا حل بھی یہ ہے کہ لوگوں کی شعوری سطح کو بلند کیا جائے تاکہ وہ غلط اور صحیح کی پہچان سکیں, اور یہ تبھی ہوتا ہے جب سوسائٹیاں آزاد ہوتی ہیں.
اچھا, یہ بتائیے ڈاکٹر مغیث الدین صاحب کہ اب اس وقت جو اسٹیٹس ہے, ظاہر ہے کہ صحافیوں کو شکایتیں حکومت سے بھی ہیں, اپوزیشن سے بھی ہیں, اپوزیشن کو اور حکومت کو صحافیوں سے شکایتیں ہیں, تو آپ کے خیال میں اس مسئلے کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے کہ جو میڈیا ہے وہ بنیادی طور پر جو اس کا کردار ہے اس کو ادا کرنے کی طرف مائل ہو سکے؟
مشکل سوال ہے. دیکھیں, آخری جملہ جو خورشید صاحب نے کہا وہ اصل میں پورا مسئلے کا احاطہ کرتا ہے کہ لوگوں کی شعوری سطح بلند کی جائے. دیکھیں, میڈیا کو ہضم کرنے کے لیے بھی شعور کی ایک سطح چاہیے, کہ شعور کی سطح تو بہت نیچے ہو, ٹھیک ہے, آپ کے نمائندوں کا معیار بھی بہت نیچا ہو, اور میڈیا کو آپ اتنا کھلا چھوڑ دیں, یہ ساتھ ساتھ ایک توازن قائم رکھنے کی ضرورت ہے. وہ خود بخود ساتھ ساتھ چلتا ہے, آزادی اپنے ساتھ اپنا توازن لے کے چلتی ہے, تو اس کا اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا. آپ آزادی کے فضے پر لا کے گھنٹہ گفتگو کر لیں, آ کر وہ کبھی ختم نہ ہونے والی گفتگو, آ کر اس میں بڑے نقصان پائے جاتے ہیں. اب آپ آئیں صحافیوں کی طرف, اس کے لیے دیکھیں یہ ایک شیئر رسپانسبلٹی ہے معاشرے کی, جس میں ہماری ادبیہ، جس میں ہماری پارلیمنٹ، جس میں ہماری سول سوسائٹی، جس میں ہمارے صحافی یہ طے کریں آ کر، اور اس کے اندر ہمارا تعلیمی ادارے جہاں سے یہ جرنلزم کی تعلیم کا وجود ہوتا ہے، کہ یہ ایک طے کریں ڈوز اور ڈو ناٹس. اگر ڈوز اور ڈو ناٹس کا لفظ سخت ہے تو اس میں ایتھیکل ویلیوز اور پریکٹسنگ ویلیوز کے حوالے سے کوئی چیز طے کی جائے. اور اس کے مطابق، اور آخری چیز یہ ہے کہ جب تک لوگ جو میڈیا کنزیومرز ہیں ان کے اندر یہ جاگتے ہوئے لوگ نہیں ہوں گے، یہ سوسائٹی کے اندر نارملی ہم وی آر دی پیسیو ممبر آف سوسائٹی، ہمیں اس پیسیو ممبر کو ایکٹیو ممبر آف سوسائٹی میں کنورٹ کرنا ہوگا، کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں، اگر ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں میڈیا، تو ہمارے بھی کوئی رائٹس ہیں، ہم یہ پسند کرتے ہیں، ہم یہ نہیں پسند کرتے. تو آپ بھی جو میڈیا کنزیومرز ہیں ان کا رول، کنزیومرز مین کا رول بھی ہوتا ہے، وہ ریئیکٹ نہیں کرتے، وہ لیٹر ٹو ایڈیٹر نہیں لکھتے، وہ ایک موثر طریقے سے مظاہرہ نہیں کرتے، وہ ٹیلی فون کال نہیں کرتے. تو یہ تمام چیزوں کو ملا کر آپ ایک پالیسی بھی بنا سکتے ہیں، آ کر ان کو انوالو بھی کر سکتے ہیں، میڈیا واچ بھی قائم کر سکتے ہیں، جو سرکاری سطح پر تو ہوتا ہے، لیکن سول سوسائٹی کی سطح پر یہ میڈیا واچ ہم قائم نہیں کر سکے، جس کے کام کرنے کی بڑی ضرورت ہے.
اچھا مجھے یہ بتائیے پروفیسر خورشید صاحب، کہ جو اس وقت تو سچویشن ہے جس میں ہم آج گزر رہے ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے میڈیا پہ، کس طرح سے مہمیں چلائی جاتی ہیں، یا حکومت یا اپوزیشن کس طرح سے میڈیا کے خلاف اپنی اپنی شکایات بیان کرتی ہے، تو کیا اس کے لیے جو میڈیا کی آرگنائزیشنس ہیں یا گورنمنٹ کی طرف سے جو اس قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے لوگ ہیں، کیا ان کے درمیان افہام و تفہیم یا مفاہمت کی کوئی صورت نہیں بن سکتی؟
جی بن سکتی ہے. دیکھیے میرا ایک اپنا کرٹیسزم ہے، ایک تو میں اس قدر کی ظاہرہ جیسے آپ سے بھی نے ذکر کیا کہ آخری حد تک میں اس کا دفاع کروں گا کہ لوگوں کو آزادی رائے کا حق دینا چاہیے. تاہم میرا اپنا ایک کرٹیسزم ہے اپنی میڈیا پر، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے صحافت کا، وہ میڈیا کی کوئی بھی شکل ہے، اس کا معیار پست ہوا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ صحافت اب تاجروں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے. میڈیا ہاؤسز کے مالکان سب بائی اینڈ لارج تاجر ہیں، اور ان میں کم لوگ ہیں کہ جو جرنلزم کے میدان سے تعلق رکھتے ہیں. ڈاکٹر مغیث صاحب اس کو بہتر سمجھتے ہیں، ہمارے ہاں تو پرنٹ میڈیا میں ایڈیٹر کا ادارہ تک کم و بیش ختم ہو گیا ہے. جو کوئی لکھ دے اس میں سپیلنگ کی غلطی کر دے، جملے کی کنسٹرکشن غلط کر دے، کوئی اس کی اصلاح کرنے والا نہیں ہے، معلومات کو کچھ چیک کرنے والا نہیں ہے. اس لیے یہ تو مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جو جرنلزم ہے اس کا معیار بہت گرا ہے. الیکٹرانک میڈیا کی بحثیں آپ دیکھ لیں، جو ٹاک شو ہو رہے ہیں بہت پست درجے کی، زبان سے لے کے اس میں جو انالیسس کا معیار ہے وہ بہت پست درجے کا ہے. لوگ بنیادی چیزیں نہیں جانتے، نہ پولیٹیکل سائنس کی جانتے ہیں، نہ پاکستان کی اور دنیا کی ہسٹری کے بارے میں جانتے ہیں. تو یہ سارا زوال ہے. اس کا صحیح طریقہ یہ ہے، جس پہ کوئی کام آج تک نہیں ہوا، وہ یہ ہے کہ میڈیا آرگنائزیشنز اپنے طور پر ایک ذمہ داری اٹھائیں اور اس کے معیار کو بہتر کریں، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ریاست کی جو مداخلت ہے، جیسے وہ ہر جگہ کرتی ہے کہ وہ چیزوں کو ریگولیٹ کرتی ہے، وہ میڈیا کو ریگولیٹ کرے، وہ اس طرح سے کہ اس کو پابند بنائے کہ وہ کس طرح سے چیزوں کے معیار کو بہتر کر سکتا ہے. مثلا انہوں نے اگر لوگ رکھنے ہیں تو کس کوالیفیکیشن کے لوگ ان کے یہاں ہونے چاہیے. ہمارے یہاں پیمرا کے مثلا قوانین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ غیر ملکی کانٹینٹ اتنے پرسنٹ سے زیادہ آپ نہیں رکھ سکتے. اس طرح کی پابندیاں لگنی چاہیے کہ آپ جو رپورٹر رکھ رہے ہیں ان کی ایجوکیشن کیا ہونی چاہیے، آپ کے یہاں جو زبان بولی جا رہی ہے اس کی سطح کیا ہونی چاہیے. اور پھر اگر کہیں حکومت کو یا ریاست کو شکایت ہو کسی میڈیا کی کسی خبر کے بارے میں، تو میڈیا سے براہ راست بات کرنے سے پہلے وہ رابطہ کرے میڈیا کی آرگنائزیشن سے کہ وہ اپنے ہاں لوگوں کی جو ان کی ممبران ہیں ان کی اصلاح کریں. تو میرا خیال ہے یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے چیزوں کو بہتر کرنے کا اور اس کو سٹریم لائن کرنے کا، ان کے معیار کو بہتر بنانے کا. ہمارے یہاں اے پی این ایس ہے، سی پی این ای ہے، اسی طرح سے الیکٹرانک میڈیا کی باڈیز ہیں. تو ان کو حکومت ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرے، ان کو اس کا پابند کرے کہ میڈیا کے معیار کو کیسے بہتر ہونا چاہیے، اس کے لیے کچھ ان کی مشورے سے شرائط، اس کی شرائط طے کرے، اور پھر اس کے بعد اگر اس کو کوئی شکایت ہو تو ان کی ان باڈیز کے تھرو کسی چینل کے خلاف، کسی اخبار کے خلاف ان کے خلاف ایڈریس کرے. مثلا حکومت یہ کو جو قوانین بناتی ہے اس میں کیوں پابند نہیں کرتی کہ ہر اخبار کے اندر ایک ایڈیٹر ہونا چاہیے جو پروفیشنل جرنلسٹ ہو؟ ان کو اس کا پابند کرنا چاہیے کہ ان کے ہاں جو اگر الیکٹرانک میڈیا ہے تو کانٹینٹ ہیڈ ہونا چاہیے جو یہ بتائے کہ جو چیزیں اس کے جو اینکر. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، نوجوان لڑکے لڑکیاں آ جاتے ہیں جو زیادہ چرب زبان ہوتے ہیں، उनको आप बिठा देते हैं और उनसे आप प्रोग्राम करवाते हैं और प्राइम टाइम के प्रोग्राम आप करवा रहे होते हैं। तो इसके लिए ये है वो करने का काम, ना कि ये कि आप मर्जी की खबरें लगवाना शुरू कर दें या मर्जी की खबरें निकलवाना शुरू कर दें, ये नहीं है। उसको मयार को बेहतर बनाने में रियासत को, हुकूमत को और मीडिया की ऑर्गेनाइजेशन को अपना किरदार अदा करना चाहिए। उससे जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया, मयार बेहतर होगा तो लोगों की तजिए की सतह भी बेहतर होगी, शौर भी बेहतर होगा। अगर डिबेट की का लेवल यही रहा फर्स्ट दर्जे का तो फिर चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। या तो अभी लोग यहाँ सोशल मीडिया में चीज़ें देख रहे हैं, एप्पल की बात हो रही होती है और जो होस्ट है या मेज़बान है वो समझ रहा होता है ये सेब की बातें हो रही हैं, हालांकि वो एप्पल ज़ाहिर उसके हवाले से बात हो रही होती है सोशल मीडिया की और कंप्यूटर की और उसकी बात हो रही होती है। तो इस चीज़ों को, इस तरह की चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत है, इससे मयार बेहतर होता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से होता यह है कि हम यूँ नहीं करते, हम तो खबर अपनी मर्जी की लगवा दी, अपने लोग इंडक्ट करवा दिए, चैनल में बिठा दिए, एंकर बिठा दिए, अपनी मर्जी के कालम निगार आप ले आए ताकि आपकी नुकता नजर का प्रोपगंडा करें। इससे मयार पस्त होता है। मजीद मयार को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन को पाबंद किया जाए कि वो अपने यहाँ एक मिनिमम स्टैंडर्ड हर फील्ड में, रिपोर्टिंग हो, एंकरिंग हो या कोई भी और कालम निगार भी, इवन उसके लिए भी आप एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता। तो मेरी तजवीज़ ये होगी कि ये जो खुद सहाफ़ी तंजीमें हैं जर्नलिज्म की, एक तो खुद इसको प्रोफेशनली चीज़ों को देखें, ना कि ताजराना नुक्ता नज़र से देखें, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। इसको एक ऐसे इदारे के तौर पे देखें जो दावा करता है कि वो रियासत का एक पिलर है, और ये देखें कि वो क्या रियासत की बनाव में कोई किरदार अदा कर रहा है या उसके बिगाड़ में कोई किरदार अदा कर रहा है। और बनाव और बिगाड़ से मेरा मतलब ये है माशरे की एक अमूमी फिक्री जहनी इस्तका, समाजी इस्तका जिसका वो एहतमाम करे। तो ये कोशिश करनी चाहिए और उसके लिए मेरे ख्याल हुकूमत को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, ना कि उसको रेगुलेट करे इस तरह से कि हुकूमत का नुक्ता नज़र पेश हो और बाकी नुक्ता नज़र को मिटा दिया जाए, या कोई इंडिविजुअली जर्नलिस्टों के साथ रियासत को कोई मामला करना ही नहीं चाहिए। किसी चैनल में कोई बात गलत आती है तो उसको आप उस जो तंजीम है चैनल्स की उससे बात करें, उन तंजीम की जिम्मेदारी है कि मुतलका चैनल से बात करें और मुतलका चैनल की जिम्मेदारी है कि अपने एंकर से या रिपोर्टर से बात करें। तो इसको चैनलाइज करें ताकि उसका मयार बेहतर हो। यहाँ क्या होता है कि बराह रास्त रिपोर्टर के बारे में रियासत फैसले करती है कि उसको उसके साथ क्या सलूक करना है, बराह रास्त लोगों के साथ मामला करती है, इससे फिर प्रॉब्लम पैदा होती है। तो हर जगह जैसे हुकूमत चैनलाइज करती है एजुकेशन को, चैनलाइज करती है दीगर शोबों को, इसी तरह मीडिया को भी चैनलाइज करे और उसमें तंजीमों को इन्वॉल्व करे जो उसकी जिम्मेदार है।
बहुत शुक्रिया प्रोफेसर खुर्शीद नदीम साहब आपका। डॉक्टर मुगिल साहब हमारे साथ हैं और हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर रशीद अहमद साहब ने, जिनका ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से है। हम एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे।
मौसीकी, एंटरटेनमेंट, सितारों के इंटरव्यूज, आपकी कॉल्स और पैगामात से मिलकर बनता है प्रोग्राम चार्ट बस्टर्स। हमारा और आपका साथ हर जुमे की रात 9 बजे, सुनना ना भूलिए चार्ट बस्टर्स।
वेलकम बैक डॉक्टर रशीद अहमद साहब। ये बताइए कि बहसियत एक एकेडमिक आप क्या समझते हैं, क्या देखते हैं कि किसी ज़माने में ये कहा जाता था कि जर्नलिज्म जो है, सहाफत जो है, वो एक मिशन है, माशरे की एक चौथी रियासत की हैसियत रखती है जिसका काम बकिया तीनों जो सुतून हैं उन पर नज़र रखना है। आज आप ये महसूस करते हैं कि वो रोल प्ले कर रहा है अपना, और ये कि इसे कंट्रोवर्शल एक सूरत हाल नजर आती है, किसको बनाने की कोशिश की जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
मेरा अपना ये ख्याल है कि मीडिया और रियासत का बड़ा गहरा ताल्लुक है, और जो कुछ हम देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में ये उसका सबूत है कि जिस तरह की रियासत होगी, जो उसकी नोयत होगी, जो उसके मकासद होंगे, जो उसकी नेचर होगी, उसके मुताबिक जो मीडिया की जो परफॉर्मेंस है या उसके उसको जो काम करने की इजाज़त है या जो उसकी एक्टिविटीज है वो डिटरमिन होगी। हम देखते हैं, याद होगा आपको कि अयूब खान से पहले पाकिस्तान में जो प्रोग्रेसिव पेपर्स एक इदारा था जिसके तहत दो तीन पब्लिकेशंस थी जो दुनिया भर में मशहूर थी। तो जब मार्शल लॉ लगा अयूब खान का, और सबसे पहला वार उसका था वो پروفیسر پیپرز تھا اور نیشنل پریس ٹرسٹ اس نے قائم کیا, اس وقت سے لے کر آج تک میں سمجھتا ہوں کہ جو میڈیا ہے وہ ریاست کے کنٹرول سے, ریاست کی گائیڈ لائن سے باہر نہیں گیا, اور اس وقت بھی ہم اسی طرح دیکھتے ہیں. اور دوسری بات جو ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنالوجی میں بھی میڈیا کی جو موجودہ ڈائریکشن ہے اور موجودہ جو پرفارمنس ہے اس کو ڈٹرمن کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے, کہ چونکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے خاص طور پر سوشل میڈیا انٹرنیٹ کے بعد, تو اس میں آپ تین چیزیں جو ہیں انہوں نے انقلابی تبدیلی پیدا کر دی ہے میڈیا میں. میڈیا ایک بہت بڑا یعنی ہتھیار ہو گیا ہے. سب سے پہلے یہ کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے جو رسائی ہے لوگوں کی خبروں کی, اطلاعات کے بارے میں, انفارمیشن کے بارے میں, وہ انسٹنٹ ہو جاتی ہے, فوراً ہو جاتی ہے, اس میں کوئی وقت نہیں لگتا. اور آپ کو پتا ہے کہ ٹائم جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک واقعہ جو ہے اس کی رپورٹنگ ایک دن کے بعد ہو اور ایک گھنٹے کے بعد پتہ چل جائے تو اس میں فرق پڑتا ہے. اور دوسرے یہ کہ وائڈسٹ پاسبل رسائی ہے, یعنی وہ لمیٹڈ نہیں رہی بلکہ اس کی رسائی بہت سارے لوگوں تک ہوئی. اور تیسری جو بات ہے کہ اس پر کنٹرول نہیں ہے, وہ اسٹیٹ کنٹرول یعنی جو اپنا حکومت کوئی پابندی لگا سکتی ہے وہ اس پہ نہیں ہے. یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں ٹیکنالوجی کی اور سوشل میڈیا جو اس طرح آزاد ہوا اور جس طرح اس کا استعمال ہوا, اور پھر پریسیڈنٹس ہوئے جیسے عرب سپرنگ میں اس نے اپنا کمال دکھایا اور پاکستان میں پی ٹی آئی نے اس کو خوب استعمال کیا, تو اس سے یعنی اب یہ نیا مسئلہ پیدا ہو گیا جو سوشل میڈیا اور وہ اوور شیڈو کر رہا ہے ہمارے پرنٹ میڈیا کو بھی, الیکٹرانک میڈیا کو بھی, اور یعنی اب وہ زیادہ افیکٹو وہ ثابت ہو رہا ہے. مگر اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصے سے ایک یک رکھ کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اس پر کوئی تھیم آتی ہے یا کوئی بات کرنی ہوتی ہے, پاکستان کے جتنے ٹی وی چینلز ہیں 100 کے 100 سارے جو ہیں وہی تھیم دے کے 24 گھنٹے وہ اسی پہ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں. ان کو کون راہ پہ چلاتا ہے کہ بھئی آپ سب ٹی وی چینلز میں یہی بات کرنی ہے اور اس طرح بات کرنی ہے؟ تو یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں اور اس قسم کے جو محرکات ہیں, اس قسم کے جو اثرات ہیں میڈیا پہ, انہوں نے میڈیا کا جو اصل مقصد ہے, میڈیا کو اپنے اصل مقصد سے بہت دور کیا ہے. باقی جو کنونشنل باتیں ہیں جو ابھی میں سن بھی رہا تھا, بالکل صحیح ہیں کہ جو اخبارات میں خاص طور پر انہوں نے الیکٹرانک میڈیا میں جو ایڈیٹرز کا رول ہے وہ ختم ہو گیا. اگر ایڈیٹرز جو کا رول جو ہے وہ ہوتا تو میرا خیال ہے کافی حد تک اس طرح کی بعض قابل اعتراض باتیں اور اشتعال انگیز باتیں اور جو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اشتعال انگیزی ہیں وہ الیکٹرانک میڈیا پہ نہ آتی اور بہتر. یعنی ہم نے تو سنا تھا کہ بھائی میڈیا کے دو تین فنکشن ہوتے ہیں, انفارمیشن دینی ہوتی ہے, ایجوکیشن دینی ہوتی ہے اور ریکریشنل جو ہے انٹرٹینمنٹ کا اہتمام کرنا ہوتا ہے. اب تینوں چیزیں ہمیں میڈیا میں نظر نہیں آتی اور وہ اس قسم کے موضوعات ہوتے ہیں جو کہ نہ تو ایجوکیٹ کرتے ہیں عوام کو, نہ ہی عوام کو کوئی نئی انفارمیشن دیتے ہیں, نہ ہی ان کو انٹرٹین کرتے ہیں بلکہ ڈپریس کرتے ہیں. جو اب وہ جو روایتی ایک فلسفہ کا میڈیا کا یا آبجیکٹو اس سے بالکل ہٹ گیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ جو رول ہے جو میں وجہ سمجھتا ہوں, جو مدار سمجھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جو ہماری اسٹیٹ ہے اس وہ پارٹیزن ہوگی ہے, وہ ایک اٹانومس ایک اگر وہ ایک نیوٹرل ہو اور وہ ایک تمام انٹرسٹ جو ہے جس طرح ایک اسٹیٹ کا رول ہوتا ہے, ہم پڑھتے رہے ہیں پولیٹیکل فلاسفی میں کہ بھائی جو اسٹیٹ ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے معاشرے میں تمام جو کمپیٹنگ انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کے درمیان بیلنس قائم کرنا اور ان تاکہ سسٹم رہے. اب یہ کمپیٹنگ انٹرسٹ میں سے کچھ انٹرسٹ کے ساتھ اسٹیٹ جو ہے اس طرفداری کر رہے تو پھر اس کو میڈیا کے ذریعے اس کو تشہیر دی جائے تو پھر یہی حال ہوگا اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے.
اچھا ڈاکٹر مغیث, یہ فرمائیے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت تو پاکستانی میڈیا الیکٹرانک ہو یا پرنٹ ہو اس کی جو صورتحال ہے اس کے سبب پاکستان کے لوگوں کا غیر ملکی ذرائع ابلاغ پر میڈیا پر اعتماد زیادہ ہو رہا ہے، وہ زیادہ اس کو سنتے ہیں، یا یہ کہ آج بھی وہ پاکستانی میڈیا پر زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں؟
ہاں نہیں، میرا نہیں خیال، پاکستانی میڈیا کے اندر لوگوں کے پاس اتنی ڈائیورسٹی ہے کہ وہ اپنی مرضی کا چینل سوئچ اوور کر سکتے ہیں، کر اور کرتے ہیں۔ میں نے نہیں دیکھا کہ لوگ غیر ملکی ذرائع ابلاغ پر رلائی کرتے ہیں۔ اب یہاں تو جو انگریزی کے چینل بھی شروع ہوئے تھے وہ بند کرنے پڑ گئے، اور یہاں پر جرنلزم کے اندر ایک باقاعدہ اردو زبان کے حوالے سے اور علاقائی زبانوں کے حوالے سے چینلوں کی بوسات ہے۔ میں بلکہ جو پچھلی بحث تھی اس میں ایک بڑی مجھے بات یاد آئی کہ ہماری آزادی ہے صحافت کا جو تصور ہے، مالکوں کا اور ہے اور جرنلسٹوں کا اور ہے۔ منو بھائی مرحوم کہا کرتے تھے کہ آزادی جو ہے وہ تو مالکوں تک رہتی ہے، ہم اپنے گھر سے تنخواہ لے کے جاتے ہیں۔ اب نیچے صورتحال یہ ہے کہ اس وقت صورتحال میں ہمیں چاہیے یہ کہ اپنے اپنے اداروں کے اندر چینلز ہوں یا اخبارات ہوں، اس کے اندر ایک پروفیشنل امبرز مین جو ہے اس کا تعین ہونا چاہیے، جو خود وہاں پر چیک اینڈ بیلنس قائم کرے، اس کی کوالٹی کو دیکھے اور اس کی کریڈیبلٹی کو دیکھے۔ یہ انسٹیٹیوشن جو ہے بڑا ضروری ہے، یہ ہر اخبار ہر ادارے کے لیے یہ ان کے مفاد میں ہے کہ وہ امبرز مین وہاں قائم کریں اور پروفیشنلزم کو فروغ دیں، انٹری ریکوائرمنٹ طے کریں کہ جرنلسٹ جو آئے گا اس کی انٹری ریکوائرمنٹ کیا ہوگی، وہ کیا تقاضے پورے کرے گا، اور ایتھیکل آسپیکٹ کو خاص طور پر نوٹ کیا جائے کہ کیا ایتھیکل ویلیو سے وہ آگاہ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں قوانین صحافت کے اور ایتھکس دونوں سے آگئی جو ہے وہ صحافیوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور جیسے میں نے شروع میں گزارش کی کہ آخری چیز رہ جاتی ہے جاگتی ہوئی سوسائٹی، کہ یہ ایکٹیو ممبرس سوسائٹی کے وہ اگر جاگتے رہیں گے اور وہ پہرا دیتے رہیں گے تو آزادی صحافت کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، سچائی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ سچائی کا بھی پہرا دیں گے وہ اور آزادی صحافت کا بھی پہرا دیں گے۔
اچھا پروفیسر خورشید ندیم صاحب، یہ فرمائیے کہ ایک زمانہ تھا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی شروع میں کہا تھا، کہ ایوب ایرا سے وہ جو پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس تھا، سینسر تھا، ماشاء اللہ کے ادوار تھے۔ آج باقاعدہ کوئی ماشاء اللہ نہیں ہے، کوئی سینسر نہیں ہے، کوئی پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس نہیں ہے۔ اس کے باوجود کیا صحافی اپنے طور پر صرف اس لیے احتیاط کرتے ہیں کہ ان پر کوئی خط کرنا ہے، غیر اعلانیہ یا غیر سرکاری؟
میرا خیال یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مینج ہوتی ہیں اور ہوتی آئی ہیں۔ مثلاً میں آپ سے اس کروں کہ پاکستان میں جو لوگ جرنلزم سے براہ راست وابستہ ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا چیز وہ لکھ سکتے ہیں، کیا نہیں لکھ سکتے، کیا چیز چھپ سکتی ہے، کیا نہیں چھپ سکتی۔ بہت ساری چیزیں اعلانیہ بھی ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ایک ان ریٹرن یا یوں کہ ایک فضا بن جاتی ہے جس کے اندر آپ خود بخود پابند سے اس کے ہونے لگتے ہیں۔ ہمارے ہاں اب جو صورتحال میڈیا کی ہے، آپ نے سوال تھوڑی دیر پہلے کیا تھا کہ کیا لوگ باہر کے چینلز پہ یا باہر کے سورس پہ زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ میں آپ سے اس کروں کہ یہاں صورتحال اب یہ ہونے لگی ہے کہ لوگوں کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا، یہ بھی ایک آزادی رائے کی وجہ سے ممکن ہوا ہے، جو آدمی گفتگو کر رہا ہے وہ اصل میں کس کی ترجمانی کر رہا ہے، اور اس ترجمانی میں وہ یہ جان لیتے ہیں کہ کہاں کتنا خبر کی صحت ہے کسی چینل کے بارے میں بھی اور انڈیویجول کے بارے میں بھی۔ یعنی آپ پاکستان میں اگر آپ سروے کریں تو لوگ آپ کو بتا دیں گے کہ فلاں چینل کس کے ساتھ نرم گوشہ رکھتا ہے، فلاں چینل کس کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے، فلاں لکھنے والا بولنے والا کس کے لیے انکلائنڈ ہے، کس کی طرف۔ یہ لوگ اب اچھی طرح سمجھنے لگے ہیں، اس لیے یہ میں جب بار بار کہتا ہوں لوگوں کو یہ موقع دیں۔ آپ آزادی رائے کو جتنا یقینی بنائیں گے اتنا لوگوں کے سمجھنے کا معیار بھی بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بدقسمتی سے پچھلے کچھ عرصے سے آزادی صحافت کی رائے بہت خراب ہونے لگی ہے، یہ صاف محسوس ہونے لگا ہے کہ اب آپ نہ لکھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، بہت ساری چیزوں پہ آپ گفتگو نہیں کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ اس کا تعلق کوئی قومی سالمیت کے ایشو سے نہیں ہے، اس کا 100% تعلق پاور پالیٹکس کے ساتھ ہے، ملک کے اندر اٹھنے والے مسائل کے ساتھ ہے۔ اس سے ریلیٹڈ چیزیں ایسی ہیں کہ جن پہ آپ نہ لکھنے کی اجازت ہے نہ بولنے کی اجازت ہے، اور اس پر لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں، ان کا نقطہ نظر سامنے بھی آ رہا ہے، یہ اضطراب اب پیدا ہو رہا ہے۔ اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جیسے مشرف صاحب کے دور میں یہ اضطراب صحافت کے اندر ایک بڑی آزادی رائے کی تحریک میں کروٹ ہو گیا تھا، مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر بر وقت سیاست نے، حکومت نے، باقی اداروں نے جو میڈیا کے ادارے بھی ان میں شامل ہیں اپنی ذمہ داری کا ٹھیک طرح سے احساس نہیں کیا، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اضطراب جو ہے ایک نئی اس نوعیت کی موومنٹ کو جنم دے دے گا جس کو آزادی رائے کی موومنٹ آپ کہتے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے اس طرح کی موومنٹ پیدا ہونے کی امکانات یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے ہاں آزادی رائے کی قدر جو ہے وہ مجروح ہو رہی ہے، اس پر سوالات اٹھتے ہیں۔
اور یہ موومنٹ جو ہے جی یہ موومنٹ جو ہے اس 60s اور 70s میں بھی چلتا رہا ہے پاکستان میں بڑی شدومت کے ساتھ۔
بالکل اور میں آپ سے یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوری ادوار میں بھی اور غیر جمہوری ادوار میں دونوں میں صحافیوں کو پرابلم رہے ہیں۔ مثلا بھٹو صاحب کا دور ہے، اس میں بھی آپ دیکھیے کہ جو لوگ ان کے خلاف نظر رکھتے تھے ان کے ساتھ بہت تنگ ایک ذہنی زندگی انہوں نے گزاری، مقدمات قائم ہوئے، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، اخبارات بند ہوئے، رسائل بند ہوئے۔ تو جمہوری اور غیر جمہوری ادوار میں ماضی میں بہت خراب صورتحال رہی، لیکن یہ 2007 کے بعد بہت بہتر ہوئی تھی۔ ایون زرداری صاحب پیپلز پارٹی کے دور میں آزادی رائے بہت بہتر سطح پہ
جی۔
یہ پاکستان میں سیاسی قیدی یا صحافتی یا سنویت کی قیدی کا تصور 2007 کے بعد ختم ہو گیا تھا، جو بدقسمتی سے اب پھر زندہ ہونے لگا ہے، اس کو روکنا چاہیے۔
اچھا پروفیسر مغسل الدین صاحب، ایک آخری بات، میرے پاس 2-3 منٹ رہ گئے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں آئندہ کا منتر نامہ؟
جی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم نے پچھلے 10-15 برسوں سے اپنے میڈیا کی آزادی کا تصور جو ہے صرف سیاسی آزادی کی حد تک ہی محدود کر کے رکھ دیا ہے۔ یعنی میں یہاں تک کہتا ہوں کہ اپوزیشن، حکومت اور سیاست، سیکیورٹی، ان معاملات پر ہماری ساری آزادی کا تصور گھوم رہا ہے، اور یہاں تک کہ لوگ اب سیاسی خبریں دیکھ دیکھ کر پولیٹیکلی کنٹیمینیٹڈ میڈیا ہمارا جو ہے ہر طرف سیاست، ٹاک شوز، لوگوں کی ذہنی کیفیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ وہ زمانہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس زمانے میں ٹیلی ویژن پر نظام تعلیم پر بھی بحث ہوتی تھی، مذاکرے بھی ہوتے تھے، صحت کے بارے میں بھی بات ہوتی تھی۔ اب آپ دیکھیں لوگ ہیلتھ کے پروگرام کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، وہ چینل ڈھونڈتے آ کر، اسی جگہ پر آپ کو کہیں کوئی اسپیس نہیں مل رہی، سوا تفریح بھی اس ٹائپ کی نہیں مل رہی ہوتی، سوائے اس کے کوئی میچ لگ جائے۔ بات یہ ہے کہ لوگوں کو ذہنی طور پر ایک تبدیلی دینے کی ضرورت ہے۔ یہ پولیٹیکلی کنٹیمینیشن اورلی پولیٹیسائز ہو رہا ہے میڈیا، میرا خیال میں اس میں بھی ایک بیلنس قائم کرنے کی ضرورت ہے۔
نہیں ڈاکٹر مغیر، میں میرا سوال براہ طور پر یہ تھا کہ آنے والے دنوں میں آپ کے جو اس وقت صورتحال ہے اس کے پیش نظر آپ اس ملک میں اب صحافت کا یا میڈیا کا جو بھی رول ہے وہ کیا دیکھتے ہیں، مزید پازیٹو ہوگا یا یہ کہ مزید ڈکلائن ہوگا؟
مجھے لگ رہا ہے کہ جی جھگڑا جا رہا ہے، اور کوئی چائنا ٹائپ کا ماڈل جو ہے ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن کے حوالے سے اس ملک کے اندر آہستہ آہستہ انویزیبل انداز میں چھاتا چلا جا رہا ہے۔ یہ میری اکیڈمک اوپینین ہے کہ لوگ گریجولی اس طرف جا رہے ہیں کہ پہلے انتشار پھیلاؤ میڈیا کی آزادی کے نام پر، پھر لوگ کہیں کہ یار ہم تنگ آ گئے، پھر ایک کنٹرول میڈیا جو چل رہا ہے، آ کر ہمارے سامنے مثال بھی موجود ہے اور کہیں کسی جگہ کو کوٹ بھی کیا گیا۔
جی پروفیسر خورشید ندیم صاحب، آپ اتفاق کرتے ہیں اس اسسمنٹ سے؟
میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے، یہ میرے لیے تشویش کی بات ہے بالکل۔ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے، پاکستان کو آزادی کی راستے پہ آگے چلنا چاہیے، اور اس کی جو غلطیاں ہیں آزاد میڈیا کی اس کو خود آزادی سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے کہتے ہیں نا جمہوریت کی غلطیوں کا جو علاج ہے وہ زیادہ جمہوریت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا غلطیاں کرتا ہے، آج بھی کر رہا ہے، لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کیونکہ کنٹرولڈ آپ لے کے آئیں جمہوریت کی اور کنٹرولڈ میڈیا لے کے آئیں، یہ بہت نقصان دہ ہوگا ملک کے لیے اور خطرناک ہوگا۔
کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ صحافی جو ہے ایک بار پھر جو 1977 کے بعد بہت زیادہ ڈیوائڈیڈ ہو گئے تھے پھر متفق ہو جائیں گے، متحد ہو جائیں گے؟
بالکل ہو جائیں گے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیزی کے ساتھ وہ ختم ہو رہا ہے وہ خلیج اس معاملے میں، کیونکہ وہ 70 وغیرہ میں 60 میں تو ایک نظریاتی تقسیم بھی تھی، اب اس طرح کی کوئی تقسیم باقی نہیں ہے۔ تو اگر آزادی رائے کو کسی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تو میں صحافیوں کے اندر ایک بڑی تحریک اٹھتی ہوئی دیکھتا ہوں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس سے نقصان اٹھانا پڑے گا ان لوگوں کو جو اس طرح کی خواہش رکھتے ہیں یا اس طرح کی کوئی کوشش کرنا چاہتے ہیں۔
بہت شکریہ، ہمارے ساتھ ڈاکٹر مغیث الدین صاحب تھے، جناب خورشید ندیم صاحب تھے اور ڈاکٹر رشید احمد صاحب تھے، آپ صاحبان کا بہت شکریہ۔ اب ہمارے آج کے پروگرام کی پروڈیوسر تھیں سعدیہ صدب، اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
السلام علیکم نیلم، بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔
وعلیکم السلام سادیہ جی، بہت خوشی ہوئی آپ نے میرے سے بات کی مجھ سے۔
نیلم، جیسا کہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں بلکہ آپ کے والد صاحب کو بھی جانتے ہیں، احمد بشیر صاحب کو، جو کہ جرنلسٹ تھے، مصنف تھے، انٹلیکچوئل تھے اور بہت بڑے بڑے رائٹرز کا آپ کے گھر میں شروع سے آنا جانا تھا، تو اس لیے میں یہی بات سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ وہ سارا انفلوئنس تھا کہ آج آپ اتنی بڑی رائٹر ہیں یا آپ شروع سے ہی اس طرف آپ کا ذہن تھا، رجحان تھا؟
تو باتیں آپ کی صحیح ہیں، بچپن سے ہی گھر میں آنا جانا تو تھا بڑے بڑے رائٹرز کا، اس میں کوئی شک نہیں، اور وہ ایک ماحول جو تھا وہ میرے ارد گرد تھا، لیکن یہ کہ سب نے اثر تو قبول نہیں کیا لیکن میں نے کیا۔ مجھے
آپ نے کیا،
شاید میرے اندر وہ شوق تھا قدرتی طور پر، تو وہ پھر میں نے ظاہر ہے اس کو ڈیولپ کیا، لیکن میں نے بہت لیٹ لکھنا شروع کیا کیونکہ میرے کافی زندگی کے شروع کے جو سال ہے وہ امریکہ میں گزرے تھے۔ جب میں پاکستان واپس موو ہوئی ہوں
جی
تو لیٹ 80s میں جا کے، میری عمر بھی مطلب لیٹ 30s میں آ چکی تھی میں، تو جب جا کے میں نے باقاعدہ لکھنے کا آغاز کیا، اور بس تھوڑی حوصلہ افزائی ہو جاتی جب آپ کو تھوڑی پذیرائی ملے نا۔ بچپن سے ہی اخباروں میں، اسکول کالج کے میگزین وغیرہ میں تو لکھتی تھی۔
نیلم، آپ نے افسانے لکھے، ناول لکھے، آپ نے پوئمز لکھی، لیکن آپ کو پرسنلی کس میں ایکسپریس کر کے زیادہ اچھا لگتا ہے، ایک افسانہ لکھنا، یا ایک پوری بک ناول لکھنا، یا ایک چھوٹی سی پوئم میں اپنی وہی بات کہہ دینا؟
میں دراصل اپنے آپ کو شاعرہ نہیں سمجھتی،
نہیں سمجھتی،
اس طرح سے میں شاعری نہیں کرتی ہوں کہ جس طرح سب کرتے ہیں۔ بس مجھے پوئمز میں جب لکھتی ہوں، جب بھی کوئی ایشو بیسڈ، کوئی میرے اندر کوئی ایسی احتجاج کا پیدا ہو جائے خیال کہ اس لیے مجھے کچھ کہنا ہے، یا خود بخود یہ دیکھیں یہ جو لکھنا پڑھنا ہوتا ہے یہ چیزیں خود سے آتی ہیں آپ کو، یہ آپ کہیں سے لیتے تو نہیں ہے۔ تو جب کوئی ذہن، جیسے آج صبح ہی میں سو کے اٹھی تو میرے ذہن میں پورا ایک خیال تھا نظم لکھنے کا عورتوں کے بارے میں، لیکن وہ پھر دن میں ہوا تو میں بھول بھال بھی گئی۔ لیکن ہاں، افسانہ میں نے جم کے لکھا ہے،
صحیح،
اس میں میرے پانچ مجموعے ہیں، اور ناول تو ابھی میں نے ایک ہی لکھا ہے، اور میں انشاءاللہ اگلا بھی میں نے شروع کیا ہوا ہے۔
لیکن جب آپ بک لکھتی ہیں، افسانہ لکھتی ہیں، جب کسی ڈفرینٹ ماحول میں، کسی ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ میں، تو وہ آئیڈیاز، وہ ریسرچ کس طرح سے آپ کرتی ہیں؟
ویسے میں بڑی سست رائٹر ہوں، میں آپ کو صاف بتا رہی ہوں، میں تو بہت عرصے کچھ لکھتی بھی نہیں ہوں۔ ویسے جب سے ناول آیا ہے مجھے ایک سال ہو گیا، میں نے کوئی خاص چیز لکھی نہیں ہے، شاید ایک آدھ کوئی چیز لکھی ہوگی، لیکن جب مجھے، جیسے اس ناول میں آپ نے دیکھا ہوگا کافی ہسٹری کلچر وغیرہ بھی تھا،
کافی زیادہ،
تو میں جب ایسی چیزوں کو لکھتی ہوں تو پھر ظاہر ریسرچ تو کرتی ہوں،
صحیح،
کیونکہ اپنے پاس سے تو نہیں انسان لکھ سکتا نا، یہ آپ کو جو تاریخ کو اگر آپ ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا ہوا، پھر میں کرتی ہوں ریسرچ۔
اب مجھے یہ بتائیے، ابھی آپ نے خود کہا کہ آپ کچھ سست سی رائٹر ہیں اور تاؤس فقط رنگ کے بعد ابھی تک آپ نے ایسا کچھ نہیں لکھا، تو جب آپ کچھ بھی نہیں لکھ رہی ہوتی تو آپ کیا کرتی ہیں تب اس دوران؟
ہائے اللہ، عورتیں کیا کرتی ہیں، گھروں کے کام، ماں کو دیکھنا، پھر دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا، ابھی بھی کسی دوست کے گھر آئی ہوں۔
اچھا، میں اپنے سننے والوں کو بتا دوں، ابھی آپ نے ذکر کیا، آپ کو پتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو جانتی تھی آپ کی چاروں بہنوں میں سے، تو میں اپنے سننے والوں کو بتا دوں کہ نیلم کی چھوٹی بہن جو ہے وہ بشرا انصاری ہیں، اور سندس ہیں، اور اسما ہیں، جی اسما، اور اسما تو بہت، جی جی، بڑی اسٹار بنی ہوئی ہیں ان کی بیٹی بھی، بلکہ جی جی ان کی بیٹی بھی اب ڈراموں میں آنا شروع ہوئی ہیں، اسما کی، بالکل،
بہت ہی پیاری،
بالکل بالکل، لیکن اسما اور سندس بہت تھوڑا دیر سے آئیں، بشرا تو بہت شروع سے کر رہی ہیں، بہت پہلے سے،
کہ ان کے خامدوں نے اجازت نہیں دی، آپ کو پتا پاکستانی خامن تو پھر قبضہ گروپ ہوتا ہے نا، وہ چھوڑتے ہیں عورت کو۔
تو آپ یہ بتائیے کہ افسانوں کے جتنے بھی مجموعے ہیں، جگنوں کے قافلے ہیں، چار چاند ہیں، لسانس بھی آہستہ، وحشتی صحیح، گلابوں والی گلی، یا ایک تھی ملکہ، کون سا آپ کا زیادہ دل کے قریب ہے؟
مجھے لگتا ہے میں وحشتی صحیح جو ابھی تک لیٹسٹ ہے، اس میں مجھے خود کو لگتا ہے کہ ایز اے میں نے میچور اپنے آپ کو نظر آتی ہوں، مجھے لگتا ہے۔
اگر کوئی ایسا کریکٹر، کوئی ایسا بیک گراؤنڈ، کوئی ایسا کلچر آپ پیش کرنا چاہتی ہوں جس سے ایز اے نیلم آپ متفق نہ ہوں، کیسے آپ اس کانفلکٹ جو ہے اس پہ اوور کم کرتی ہیں؟
جس سے میں اگری نہ کرتا ہوں، پھر بھی اگر میرے پاس ایک کہانی ہے، دیکھیں میں بیسیکلی کہانی لکھنے والی ہوں،
صحیح،
کہانی کار ہوں، تو میری کہانی ہے میرے پاس، چاہے وہ مجھے اچھی لگے نہ لگے، تو میں کوشش کروں گی کہ میں اس کے ساتھ انصاف کروں اور اپنا آپ
اپنا تعصب نہ لاؤں اس میں.
صحیح.
I will try. لیکن ابھی تک تو کوئی ایسی کہانی نہیں ہو مجھے ملی جس کو جسے مجھے کریکٹر نہ پسند ہو یا میں وہ کہانی بھی نہ پسند ہو. میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اچھی کہانی ہو, مطلب کہانی
صحیح.
جو ہے نا اس کے اندر ایسی بات ہوتی ہے جو آپ کو لپیٹ میں لے لیتی ہے.
صحیح. بہت